الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ فتنوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئیں کہ فتنے کی بہت سی صورتیں اور قسمیں ہیں اور ہر قسم سے اور فتنہ کی ہر صورت سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں اور امت کو آپ نے دعائیں سکھائی ہیں کہ کس طرح سے فتنوں سے بچا جائے. فتنے دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں. دنیاوی فتنے تو کچھ بتائے گئے، دینی فتنہ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے بدعات کا فتنہ کہ سنت اور شریعت سے ہٹ کر بدعات کو فروغ ملے گا، بدعات زیادہ ہوں گی، تو یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے. اس لیے کہ سنت ایک نور ہے، بدعات تاریکی ہے. سنت سے روشنی پھیلتی ہے اور بدعات سے تاریکی اور ظلمت پھیلتی ہے. اور جو سنت ہے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدعت یہ شیطانی جال ہے. شیطان اس جال سے بہت سے نیک لوگوں کو دین سے دور کر دیتا ہے، اور دین سے دور جو کرتا ہے وہ دین کے نام پر کرتا ہے. جب دین کے نام پر دین سے دور ہوتے ہیں تو احساس تک نہیں ہوتا. آدمی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں دین پر ہوں اور دین پر میرا مضبوط عمل ہے، جبکہ اس کا دین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے یا تعلق کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے فتنوں میں سے ایک فتنہ بدعات کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمارے پاس لے کر آئے اور جو شریعت ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں وہ بہت کافی ہے، جامع ہے اور نہایت کامل و مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنا دین تم پر کامل کر دیا، تمہارے لیے اپنا دین اسلام کامل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، یہ اعلان عام ہو چکا ہے۔ میدان عرفات میں، عرفہ کا دن ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، ایسے عظیم و شان موقع پر دین کامل ہونے کا اور نعمت پوری ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور عظیم و شان اعلان ہوا۔ لہذا آج اگر کوئی نئی بات دین میں نکالی جاتی ہے تو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں دین کامل ہو چکا، اسلام پورا ہو چکا، اب اسلام میں، دین میں کوئی شوشہ رکھا جائے، کوئی نقطہ رکھا جائے، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ چھے جائے کہ نئی نئی باتیں، ایسی ایسی باتیں پیدا کی جائیں جن کا تعلق اسلام سے اور شریعت سے بالکل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس دین میں جو کوئی نئی بات نکالے، نئی بات ظاہر کرے جو ہمارے دین سے متعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ ایک جملے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے اس دین میں جو کوئی نئی بات نکالے جو دین سے متعلق نہیں ہے، یعنی قرآن سے اس کا ثبوت نہیں اور حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، صحابہ کی زندگی سے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، خواہ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہو، بہت اچھا طریقہ معلوم ہو رہا ہو، خواہ اس سے سینکڑوں ہزاروں فائدے ہو رہے ہوں، لیکن فائدوں کے اوپر دین کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ بس یہ بنیاد قائم کر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ کرام کا طریقہ ہو اور اس سے بالکل نہ ہٹے۔ یہ اعلان عام کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملے ارشاد فرماتے تھے، یعنی یہ جملے اکثر خطبے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ یہ جملے ارشاد نہ فرماتے ہوں۔ کیا فرمایا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ فرمایا، حمد و صلات کے بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث، پس یقیناً سب سے بہترین بات، سب سے اچھی، سب سے سچی اگر کوئی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ بہت بہترین اور بہت اچھی اور سچی کتاب ہے، یہ خیر الحدیث ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت، بہترین زندگی، بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کی سیرت ہے، وہی بہترین طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ہم کو بہترین طریقہ معلوم ہو اور سینکڑوں ہزاروں فائدے نظر آتے ہوں، لیکن وہ یقیناً بہتر نہیں ہے، وہ تو قابل رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے مردود فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام جو طریقہ دے کر گئے اور جو نمونہ دے کر گئے، جو ماڈل دے کر گئے، وہی بہترین زندگی ہے. اعلان عام کر دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوائے حسنہ ہے، کامل اور بہترین نمونہ ہے. اور جس پہلو سے دیکھنا چاہو، حضور پاک علیہ الصلات والسلام کی زندگی کامل و مکمل ہو رہی ہے. ایک طرف اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ایک طرف مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں، ایک طرف نمازوں کا یہ حال ہے کہ پیروں پر ورم آ رہا ہے، اور ازواج مطہرات کا حق ادا فرما رہے ہیں، ایک ایک بیوی کا حق ادا فرما رہے ہیں، ہزاروں صحابہ ہر ہر صحابی کا حق ادا کرتے ہیں، اولاد کا کیا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، والدین کا حق کیا ہونا چاہیے وہ بتاتے بھی ہیں اور اس کو ادا بھی کرتے ہیں. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، بہت سے صحابہ تھے، تو صحابہ کی مجلس میں اچانک ایک عورت وہاں پہنچتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اٹھتے ہیں اور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری اس چادر پر تم بیٹھو. بعد میں صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے. ان کا یہ اکرام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور سب کے سامنے اکرام کرتے ہیں، چونکہ دودھ کی وجہ سے بھی رضائی رشتہ، رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور رضائی ماں اور رضائی بیٹا کہلاتے ہیں، تو حق ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے مسلمان ہی نہیں، ہزاروں غیر مسلموں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی زندگی سب سے بہترین، سب سے کامل ہے اور قابل نمونہ ہے، تو پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی زندگی نہ رہی نہ آئندہ ہو سکتی ہے. لہذا ایسی زندگی ہمارے پاس ہے، پھر ادھر ادھر جھانکیں اور بدعات کا سہارا لیں، یہ اسلام کے ساتھ غداری ہوگی اور اسلام کے ساتھ یہ بڑی بے وفائی کی بات ہوگی. لہذا سنت بہت ہی واضح راستہ ہے، کھلا ہوا راستہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سیرت محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے. وشر الامور محدثاتها، اور انتہائی برا کام، برا معاملہ، نئی نئی باتیں ہیں جو دین میں نکالی جائیں، یہی شر الامور ہیں، یعنی تمام کاموں میں برے کام ہیں. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے. لہذا شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، بدعتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پی نہیں سکتا، محروم ہو جائے گا. ایک لمبی حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میدان حشر میں، میدان محشر میں، جہاں سارے انبیاء ہوں گے، ہر ہر نبی کا الگ الگ حوض کوثر ہوگا، ہر ہر نبی کا حوض کوثر ہوگا، اور ہر نبی کے حوض کوثر پر ان کی امت اس نبی کے ہاتھوں سے پانی پینے کے لیے پہنچے گی، اور ہر نبی اپنی امت کو پہچانیں گے اور اپنی امت کو وہ پانی پلائیں گے، اور اس کو پانی نہیں پلائیں گے جو نبی کے راستے سے ہٹ چکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کا حوض ہوگا، اور سب سے بڑا حوض میرا حوض حوض کوثر ہوگا، وہ ممبری علی حوضی، اور میرا یہ ممبر حوض کوثر پر ہوگا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ممبر تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا یہ ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ اس کا مطلب، ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی میدان حشر میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ ایک مطلب علماء نے بیان کیا ہے، اور بھی مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ تو ممبری علی حوضی، آپ کہتے ہیں میرے حوض پر جو لوٹے رکھے ہوئے ہوں گے پیالے پانی پینے کے لیے، وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ستاروں کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں خربوں میں ان کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ستاروں سے زیادہ وہاں پیالے ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پانی انتہائی لذیذ ہوگا، صاف اور شفاف ہوگا، اور 70,000 فرشتے نگرانی کرنے والے ہوں گے کہ وہ شخص آئے جو یہاں آ کر پانی پینے کا مستحق ہے، دوسرا کوئی نہ آئے۔ لہذا اگر کوئی دوسرا پانی پینے کے لیے آ جائے تو فرشتے اس کو وہاں سے دور کر دیں گے، دور ہٹا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں انفرتکم علی الحوض، میں پہلے جا رہا ہوں، تم سے پہلے میں جا رہا ہوں حوض کوثر پر، میری تم سے ملاقات ہوگی، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر بیٹھ کر پانی پلاؤں گا، من شریبا من ورد شریبا و من شریب لم یزما ابدا۔ فرمایا جو آئے گا پیے گا، اور جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ ومن شرب لم یزما ابدا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، یعنی علامات دیکھ کر کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور وہ بھی پہچان لیں گے کہ یہی ہمارے نبی ہیں۔ لیکن جب وہ قریب آئیں گے تو فرشتے آڑ آ جائیں گے اور پانی پینے نہیں دیں گے اور ان کو دور کریں گے۔ میں کہوں گا فاقول فاقول انہم منی، میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد ان لوگوں نے بدعات شروع کی تھی، بدعاتیں جاری کی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے فاقول سحقن سحقن لمن بدل بعدی، کہ بربادی ہو بربادی ہو اس کو جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر کے رکھ دیا، میرے دین کی روح نکال دی، اس کی حقیقت بدل ڈالی، اس کے لیے بربادی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی بد دعا دے رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کو حرم قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا جبرائیل تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ المکرمہ کے ارد گرد پہنچے، کہا اس راستے سے یہاں تک حرم ہے، اس راستے سے یہاں تک حرم ہے، اس راستے سے یہاں تک حرم ہے، جسے ہم حدود حرم کہتے ہیں۔ مسجد حرام تو مختصر ہے لیکن حدود حرم بہت دور تک ہیں, اور سب سے قریب جو حدود حرم ہے وہ ہے جسے تنعیم اور مسجد عائشہ کہتے ہیں, وہی سب سے قریب ہے. اس کے علاوہ کوئی 30 کلومیٹر پر ہے, کوئی کچھ اور زیادہ ہے, کوئی کچھ اور کم ہے. تو جتنے راستے مکہ المکرمہ کے تھے حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو بتا دیا کہ حدود حرم اس راستے سے یہاں تک, اس راستے سے یہاں تک, اس طریقے سے بتا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا. انی احرم المدینۃ ما بین لابتیہا, میں مدینہ کو اس کے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بڑی جگہ ہے پوری جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں, محترم قرار دیتا ہوں. کتنی جگہ ہے, کون سے پہاڑ ہیں؟ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی, اس میں وضاحت کے ساتھ بات آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المدینۃ حرم ما بین عیر الى ثور فمن احدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل یوم القیامہ. فرمایا کہ عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک, ایک ثور پہاڑ مکہ میں بھی ہے وہ دوسرا ہے, مدینۃ المنورہ میں بھی ایک ثور پہاڑ ہے. فرمایا عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک جتنا بڑا علاقہ ہے یہ پورا حرم ہے, میں اسے حرم قرار دیتا ہوں. فرمایا جو شخص اس خطے میں, اس علاقے میں کوئی بدعت جاری کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے, اس پر اللہ کی, فرشتوں کی اور سارے ہی لوگوں کی لعنت ہے. سب کی لعنت اس پر ہے اور سب کی لعنت اس پر ہوگی. اور آگے فرمایا جو ایسا مجرم ہے اس سے نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی نہ کوئی نفل عبادت قبول کی جائے گی, اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں فرمائیں گے. لہذا سوچنا چاہیے جو حکم مدینۃ المنورہ کا ہے اور مکہ المکرمہ کا ہے وہی حکم پوری دنیا کا ہے. کسی بدعتی کی تعظیم جائز نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے سلام کہلوایا کہ حضرت ابن عمر سے میرا سلام کہو. حضرت ابن عمر نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے, وہ بدعتی ہوا ہے, لہذا میں اس کا سلام قبول کرنے تیار نہیں, اور میرا جواب اسے نہ پہنچا. آپ نے صاف کہہ دیا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام, جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی, اس کا احترام کیا, اسلام کو ختم کرنے میں اس بدعتی کی مدد کی, اس نے مدد کی, اس کا تعاون کیا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ حتی یدع بدعتہ. فرمایا اللہ تعالی ہر بدعتی کو توبہ سے محروم کر دیا ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو نہ چھوڑ دے اور اپنی بدعت سے باز نہ جائے. کیوں, کیا فرق ہے؟ علماء لکھتے ہیں گناہ کرنے والا گناہ کو حرام سمجھ کر ڈرتے ڈرتے کرتا ہے, اور کرنے کے بعد اسے پچھتاوا ہے, حسرت رہتی ہے, افسوس ہوتا ہے, اس لیے اسے توبہ کی توفیق عموماً ہو جاتی ہے. اور جو بدعتی ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، وہ تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتا ہے، دین کا کام سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اگر وہ اس کو دین کا حصہ سمجھے گا، دین کا کام سمجھے گا، پھر وہ کیوں توبہ کرے گا؟ توبہ کی توفیق اسے کیوں کر ہوگی؟ اس لیے عموماً بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. لہذا شریعت آئینہ کی طرح سے ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. علماء کرام نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر بات سمجھائی. سنت ایسے ہے جیسے سکہ رائج الوقت، یعنی جو سکہ، جو کرنسی اب چل رہی ہے، جو پیسے اب چل رہے ہیں، وہ پیسے پوری دنیا میں چلیں گے، پوری دنیا میں چلیں گے. سکہ رائج الوقت ہے، یہ موجودہ کرنسی ہے، وہ ہر جگہ چلے گی. لیکن جو بدعت ہے وہ جعلی نوٹوں کی طرح سے، نقلی سکوں کی طرح سے ہے. اور جو نقلی سکے، جعلی اور بناوٹی نوٹ ہوتے ہیں، وہ ایک تو چلتے نہیں بلکہ چلانے والا اور جو اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، سب کے سب مجرم شمار ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک باغی شمار ہوتے ہیں. اس لیے حضور پاک علیہ الصلات والسلام کی سنت ہمارے سامنے ہے. دیکھیں، میلاد النبی جو منائی جاتی ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ہاں، سیرت النبی ہو سکتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، اور اس کے لیے ربیع الاول خاص نہیں ہے. اللہ کے نبی دائمی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے آفاقی نبی ہیں، پوری دنیا کے لیے. تو دائمی نبی بھی ہیں، آفاقی نبی بھی ہیں، پوری دنیا کے لیے تنہا نبی بن کر آئے. آپ کے ساتھ بھی کوئی نبی نہیں آیا، آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آیا، اور نہ ہی آ سکتا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائمی ہیں، تو آپ ایک ایسا بہترین طریقہ لے کر آ گئے اور ایسی شاندار شریعت لے کر آ گئے جو قیامت تک کے لیے بہترین شریعت ہے، بہترین سنت ہے، بہترین راستہ ہے. لہذا اسی کو اپنانا ہوگا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیت بہ. قسم بخدا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اپنی خواہش کو، اپنے شوق کو، اپنے ذوق کو، اپنی ہر چیز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ہم اس طرح سے شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اور شریعت مطہرہ پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، بہترین سعادت. کیوں؟ آپ کی ولادت صرف ولادت نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے، اور ہدایت وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر ہدایت کا چشمہ نہیں، سمندر وہاں سے بہا ہے. ہدایت ہی ہدایت پوری دنیا کو ملی ہے. ایک موقع پر مدینۃ المنورہ میں سورج گہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، اور تقریباً 9-10 بجے کا یہ وقت رہا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرایا کہ سب مسجد پہنچ جائیں. صحابہ مسجد پہنچے، سورج کو گرہن لگا ہوا ہے، اور لوگ کہنے لگے کل گزشتہ روز، یعنی جس دن سورج گرہن ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے ایک دن پہلے. تو اکثر لوگ کہنے لگے کہ آج جو سورج کو گرہن ہوا ہے، یہ سورج اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرزند کی وفات پر سوگ منا رہا ہے اور غم منا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ بات پڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی سورج گرہن کی. نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا, کہا لوگو یاد رکھو یہ سورج یہ چاند اللہ کے نشانات میں سے اہم نشانیاں ہیں, اللہ تعالی کی علامتوں میں سے دو اہم علامتیں ہیں. کسی کی موت پر نہ یہ خوشی مناتے ہیں نہ غم مناتے ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کسی کی موت پر یہ گہناتے نہیں ہیں, غم نہیں مناتے ہیں, سوگ مناتے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کے حکم سے یہ جاری ہوتے ہیں اور اللہ کا جب تک حکم رہے گا یہ چلتے رہیں گے, ان کا نظام چلتا رہے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ کسی کی ولادت ہو, خواہ نبی کے یہاں بھی فرزند ہو, کسی کے یہاں کوئی ہو, غم ہو خوشی کا موقع ہو, اس کا تعلق دنیاوی نظام سے نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے بڑی سعادت بڑی ہدایت ہے, لیکن اس کو سامنے رکھ کر اس پر خرافات کرنا بدعات کرنا یہ حرام ہے اور دین اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ایک سنت کو ہم سمجھیں, سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ سے دعا ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ.